وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا میں آنے والا ہر انسان جانے کے لیے آیا ہے. کسی بھی انسان کو دنیا میں قرار نہیں, کسی بھی انسان کو دنیا میں ہمیشہ کا ٹھہراؤ نہیں. جانا ہر انسان کو ہے, ہمیں بھی ہے, آپ کو بھی ہے, سب کو ہے, مگر کب جانا ہے نہ ہم کو معلوم نہ آپ کو معلوم. ہاں, جس کے پاس سے آئے ہیں اور جس کے پاس جانا ہے صرف اس کو معلوم ہے. جن کے پاس ہمیں جانا ہے یعنی اللہ کے پاس, وہی اللہ ہمیں بلانے والا ہے. اب اللہ کے یہاں اپنے بندوں کو بلانے کے دو راستے ہیں, ایک خوشیوں کا راستہ, ایک غم کا راستہ, ایک عزت کا راستہ, ایک ذلت کا راستہ. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ جب اسے بلانا چاہتے ہیں تو بلانے سے پہلے اسے خوشخبری سناتے ہیں, اور کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے بلانے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وعید, اللہ کی طرف سے ناراضگی سنائی جاتی ہے. یہ دو طرح کے انسان ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم خوشخبری سنانے والوں میں ہیں یا غم کی خبر دے کر بلائے جانے والوں میں ہیں, مگر اللہ رب العزت نے ہمیں وہ طریقہ دیا کہ اگر پہلی جماعت میں شامل ہونا چاہو اور خوشیوں کے ساتھ آنا چاہو, محبت کی خبروں کے ساتھ آنا چاہو, تو پہلی جماعت کی طرح ہو جاؤ, ورنہ پھر تمہارا آنا دوسری جماعت یعنی غم والوں کے ساتھ ہوگا. پروردگار کی شان کہ جب انسان نیک ہوتا ہے, انسان اچھا ہوتا ہے اور اللہ کے کہنے پہ چلتا ہے, اور جب اس کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے دو انداز میں اسے بشارت دے دی جاتی ہے. سب سے پہلے تو موت سے پہلے فرشتہ آتا ہے اور وہ اپنی طرف سے کہتا ہے, اخرجی ایتها النفس الطیبہ, اے روح میں تجھے لینے آیا ہوں, تو کہاں جا رہی ہے, تو کیوں اندر جا رہی ہے, تو اپنے جسم کے اندر کیوں چھپنا چاہتی ہے, میں تو تجھے پاکیزہ روح کہہ رہا ہوں, اخرجی ایتها النفس الطیبہ, کانت فی الجسد الطیب, اے روح تو پاکیزہ جسم میں تھی, پاکیزہ بدن میں تھی, اخرجی حمیدہ, تو قابل تعریف ہے, تو قابل تعریف ہے. اس کے بعد پھر کہتی فرشتہ کہتا ہے, وبشری, بشارت تو سن لے, گھبرانے کی بات نہیں, بشارت سن لے, وبشری بشارت سن لے, روح و ریحان و رب الغیر غضبان, خوشیوں کی بشارت سن لے, جنت کی بشارت سن لے, اور ایسے رب کی طرف جانے کی بشارت سن لے جو رب تجھ سے ناراض نہیں بلکہ خوش ہے. یہ گویا کچھ اللہ کے محبوب بندے, خوش قسمت بندے ہوتے ہیں کہ جن کی روح نکلتی ہے اس سے پہلے پہلے فرشتے اپنی طرف سے اس کو بشارت دیتے ہیں. ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے بھی قرآن کی یہ بشارت سنائی جاتی ہے، یا ایتہ النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ نفس، اے روح، اے انسان، اے نفس جو مطمئن ہو گئی. کس بات سے مطمئن ہو گئی؟ ذکر کرتے کرتے مطمئن ہو گئی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے وہ مطمئن ہو گئی. یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، ارے تو تو اللہ سے ہمیشہ راضی رہا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہا، اللہ کے حکم پر راضی رہا، اور تو ہی راضی نہیں ہے اے انسان، الی ربک راضیہ مرضیہ، تیرا رب بھی راضی ہے. یہ ایسی بشارت کہ اللہ رب العزت کی طرف سے موت کے وقت، روح کے نکلتے وقت، دنیا سے جاتے وقت گویا اللہ کے راضی ہونے کی بشارت کا ہو جانا، یہ سب سے بڑی نجات کی دلیل ہے. الی ربک راضیہ مرضیہ، اور اس کے بعد پھر روح نکلنے سے پہلے پہلے فرشتہ کہتا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا. کون سے بندے؟ جو میرے مقرب بندے ہیں، میرے صالحین بندے ہیں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہاں مفسرین نے ایک عجیب نقطہ نکالا ہے کہ جب بشارت سنائی گئی تو سب سے پہلے کہا گیا کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، پھر اس کے بعد کہا میرے جنت میں جاؤ. تو نیک بندوں کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں نیک بندے محبوب ہیں، مقرب ہیں، اور نیک بندوں کا ساتھ ہونا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اس سے اشارہ نکلتا ہے، خود اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ جنت میں اگر عزتوں کے ساتھ جانا ہو تو دنیا میں انسان صالحین کے ساتھ رہے، اس لیے کہ اللہ نے صالحین کا تذکرہ اور اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے. تو گویا ہمیں بھی جانا، سب کو جانا ہے. اب جانے کے دو راستے، یا تو بشارت کے ساتھ انسان جائے، بشارت سن کر انسان جائے، یا وعید اور اللہ کی ناراضگی سن کر دنیا سے جائے. اب جانے والے دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی میں خوف تھا، جن کی زندگی میں خشیت تھی، اور جن کی زندگی میں اللہ کے سامنے ہمیشہ حساب اور کتاب دینے کا خطرہ اور دھڑکا اور خوف لگا رہتا تھا. حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، مگر کانپتے تھے نماز میں، رات میں اپنے بستر پر رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے روتے تھے کہ یا اللہ میرا جب آخر وقت آئے گا تو کیا ہوگا. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد کسی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پرندہ آیا، اور پرندہ آ کر ان کے کفن میں گھس گیا. لوگوں نے تلاش کیا تو پھر وہ پرندہ نظر بھی نہیں آیا. وہ کیا پرندہ تھا؟ وہ خوشیوں کا پرندہ تھا، وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا. پھر جب ان کو قبر میں ڈالا جانے لگا، تو قبر میں ڈالتے ہوئے حضرات صحابہ تابعین موجود تھے، طائف میں ان کو دفن کیا گیا. تو وہاں جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا، تو ان کی قبر کے گوشے اور قبر کے کنارے سے آواز آئی، یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. تو دفن کرنے والے علماء صلحاء نے تلاش کیا، تو وہاں کسی آدمی کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا جس نے پڑھا ہو، یعنی اللہ کی طرف سے غیبی خبر ان کے بارے میں دوسرے انسانوں کو بھی سنا دیا گیا. تو پروردگار کبھی کبھی جب راضی ہوتے ہیں اپنے بندوں سے تو خود اس بندے کو بھی سناتے ہیں، اور کبھی اللہ اپنی رضا کو دوسرے بندوں کو بھی سنوا دیتے ہیں. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے تین طریقے ہیں. ایک طریقہ، پہلا طریقہ کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے. دوسرا طریقہ، مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح ہو جائے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے اور مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق درست ہو جائے، اور نفس کے ساتھ ہمارا تعلق تزکیہ اور پاکیزگی کا ہو جائے. تین تعلق ہیں. ایک ہے اللہ کے ساتھ تعلق، کہ اللہ سے ہمارا تعلق جب مضبوط ہوگا، تو اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے عبد بن کر رہیں، ہمارے اندر ابدیت آ جائے، ہمارے اندر فنائیت آ جائے، اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ جو حکم ہو اس فیصلہ اور حکم کے سامنے ہم جھکتے ہو جائیں، ہم اپنی کوئی رائے خدا کے سامنے نہ چلائیں بلکہ اللہ کے بندے بن کر، عبد بن کر، فنا ہو کر اللہ کے سامنے رہیں، تو یہ ہمارے اللہ سے تعلق کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کسی انسان کا تذکرہ جتنا زیادہ کرتا ہے تعلق اس کا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ انسان کسی انسان کا تذکرہ جتنا زیادہ کرے گا اس کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک انسان کسی مصنف اور کسی رائٹر کی کتاب کو جتنا پڑھتا چلا جائے گا اس کتاب لکھنے والے سے اس کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہم اگر اللہ کا نام زیادہ لیتے رہیں تو اللہ سے تعلق ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن ہم زیادہ پڑھتے جائیں تو اللہ سے ربط و تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ سے ربط و تعلق کا ہونا نمبر ایک، اور ربط و تعلق کے لیے ابدیت کا ہونا، فنائیت کا ہونا، اور فنائیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کا ہونا اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کا پڑھنا، یہ تعلق میں اللہ کے لیے بنیاد ہے۔ اس لیے جو سالک ہو، جو ذاکر ہو، جو اللہ کی محبت کا متلاشی ہو، جو چاہتا ہوں کہ میرے دل کی سختی دور ہو کر اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے، اور پھر اس کی زندگی میں ذکر نہ ہو، اس کی زندگی میں اس اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس کا پڑھنا نہ ہو، اور پھر اس اللہ کے احکام پر چلنا نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ یہ صرف دل کا ارمان تو کہا جا سکتا ہے مگر یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر جب اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے تو پھر کیفیت کیا بنتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ نہیں تھا مگر ہمیشہ حشاش و بشاش رہا کرتے تھے۔ لکھا ہے تاریخ کتابوں میں کہ ان کے پاس ایک پیالہ تھا، ایک تکیہ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ دو چیزیں تھیں۔ تو ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بندہ خدا پتھر رکھ کر سو رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ جب پتھر سے تکیہ کا کام ہو سکتا ہے تو پھر تکیہ کو ساتھ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، لہذا وہ کسی غریب کو دے دیا۔ اور ایک پیالہ تھا جسے پانی پی لیا کرتے تھے، ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ ایک بندے کو دیکھا کہ دریا سے اور پانی کی جگہ سے چلو سے پانی پی لیتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ جب چلو سے کام چل نہیں سکتا ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے، وہ بھی کسی کو صدقہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا مگر تعلق میں اللہ کی انتہا تھی۔ مگر اسی کے ساتھ دوسرے دو نبی کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بعد میں چل کر سب کچھ آیا، حکومت آ گئی، تخت اور شاہی حکومت ان کو مل گئی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت کنویں میں تھے، یوسف علیہ السلام جس وقت بیڑی میں تھے، یوسف علیہ السلام جس وقت بھائیوں کے ظلم کے درمیان تھے، اس وقت جو ان کا تعلق میں اللہ تھا اور تخت شاہی پر آئے، اس وقت جو ان کا تعلق میں اللہ تھا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب تک تخت شاہی پر نہیں تھے، اس وقت جو ان کا تعلق میں اللہ تھا، اور جب تخت شاہی پر آئے اور تمام دنیا اور دنیا کی چیزیں ان کی حکومت اور ان کے ماتحتی میں آ گئی، تب بھی ان کے تعلق میں اللہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ فی انسان اگر دنیا سے اور غفلت میں ڈالنے والی چیزوں سے اور اللہ سے تعلق کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں اس سے انسان اگر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اس سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی، مال و دولت کے اندر رہتے ہوئے بھی، مشغولیت میں رہتے ہوئے بھی، انسانوں کی خدمت کے درمیان رہتے ہوئے بھی، تعلق میں اللہ میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جب دیکھتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ یہ موسیٰ بن عمیر ایک صحابی ہیں، اور جب تک ایمان قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک بڑے امیر اور مالدار گھرانے کے تھے۔ یہاں تک لکھا ہے ان کے بارے میں کہ جب وہ کسی گلی سے گزرتے تھے اور ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ بعد میں گزرنے والا انسان یہ سمجھ لیتا تھا کہ موسیٰ بن عمیر اس گلی سے گزرے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد خوشبوؤں سے محسوس ہوتا تھا کہ موسیٰ بن عمیر گزرے ہیں۔ اس زمانے کے لحاظ سے 200 درہم کے کپڑے وہ استعمال کرتے تھے، مگر جب اسلام قبول کیا اور ان کے اوپر حالات آئے، مصیبتیں آئی، پریشانی آئی، مگر دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا مضبوط ہو گیا کہ ایمان لانے کے بعد ایسے حالات ان پر پیدا ہوئے، ایسے حالات میں وہ گھر گئے کہ سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ چھن گیا، یہاں تک کہ کپڑے تو درکنار، بلکہ وہ دمبا اور بھیڑ کی جو کھال اور چمڑے ہوتے ہیں، وہ چمڑے وہ چادر کی جگہ پر اپنے بدن میں وہ اوڑھے ہوتے تھے اور وہ چمڑے کو اپنے بدن پہ رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا اور آپ نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ موسیٰ ابن عمیر کی وہ زندگی میں دیکھتا ہوں اور یہ زندگی دیکھتا ہوں، مگر اس وقت موسیٰ ابن عمیر کا دل اللہ کی محبت سے روشن ہو چکا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان چاہے فقر و فاقے میں ہو، انسان چاہے تنگ حالی میں ہو یا بادشاہت اور تخت پر ہو، مگر اللہ سے تعلق اگر اس کا مضبوط ہوتا ہے تو پھر دنیا کے یہ حالات اس کے دل کو نہیں بگاڑتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو مضبوط تعلق کی جو چیزیں ہیں کہ ذکر کی پابندی ہو، تلاوت قرآن کی پابندی ہو، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی ہو، تو انشاءاللہ ہمارا تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تعلق مالا جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ جو انسان کے مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق یکدم سے درست ہو جاتا ہے۔ بلکہ جاندار انسانوں کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ جو دوسرے جاندار ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا ربط و تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ادھر سے بھیگا ہوا کتا آ رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا، پھر میں ہی نیچے اتر گیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نیچے کیوں اترے؟ ایسے کتے کا، اس طرح کا واقعہ کئی اللہ والوں کا ہے۔ تو سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ کتا کہنے لگا کہ آپ اس لیے نیچے نہیں اترتے کہ آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور میں اگر نیچے اتر جاتا ہوں آپ راستے سے گزر تو جائیں گے، آپ کا کپڑا تو ناپاک نہیں ہوگا مگر آپ کا دل ناپاک ہو جائے گا۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو میں سیدھا گزر گیا، آگے بڑھ کے چلا گیا، اور میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے تعلق میں فرق آ جائے، لہذا جب میں آگے بڑھا تو اللہ نے الہام فرمایا کہ اے احمد کبیر، آج جو تم نے یہ عمل کیا ہے میری نسبت پر کہ کچھ بھی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، کچھ بھی ہے میرے اللہ کی مخلوق ہے، اس بنیاد پر جب تم نے اس کا خیال کیا ہے تو آج تمہارے پاس جتنے علم ہیں ان تمام علم کے مقابلے میں ایک ایسا علم تجھ کو دوں گا جو علم تمہارے تمام علموں سے آگے بڑھ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے جب تعلق بڑھتا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اور نمبر تین پہ کہ جب انسان تعلق مع اللہ بھی ہو، تعلق مع الخلق بھی ہو، اس کے ساتھ تعلق مع نفس، یعنی اپنے نفس کی نگرانی، اپنے نفس کا خیال، جب انسان اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے اور نفس کا خیال کرتا ہے تو اللہ اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جہاں انسان نے اپنے نفس پر نظر نہیں رکھی اور اپنے آپ کے نفس کا اس نے حساب نہیں لیا تو نہیں معلوم وہ نفس کیا دل میں لائے اور کیا نقصان ہو جائے۔ ذرا اس کو آج سمجھنا ہے کہ انسان تھوڑی عبادت کر لیتا ہے، تھوڑا مطالعہ کر لیتا ہے، تھوڑا ذکر کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے گا، دو مثال میں دیتا ہوں۔ غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 حضرات صحابہ تھے، 12,000، اتنی بڑی تعداد، اور دشمنوں کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ اس موقع پر حضرات صحابہ کے نفس میں اتنی سی بات آ گئی کہ جب ہم 313 تھے اور جس وقت ہم 514 تھے، اس وقت ہم نے لوہے کا سکہ منوا لیا، آج ہم 12,000 ہیں، یہ 4,000 ہیں، آج تو میدان ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیا کر لیں گے یہ ہمارا۔ ایک لمحے کے لیے حضرات صحابہ کی نظر اللہ کے بجائے ان کی نگاہ اپنی طاقت، اپنی تعداد پہ چلی گئی۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور کیجئے کہ اس حنین کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اجلہ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، مگر نفس کی تھوڑی سی خرابی کو اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ ادھر 12,000 ہیں، ادھر 4,000 ہیں، مگر
شروع میں معاملہ یہ بنا کہ وہ دشمن تمام کے تمام غالب آ گئے اور 12,000 میں سے اکثر صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، بھگدڑ مچ گئی، صحابہ بھاگ کھڑے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ نے اپنی حفاظت اور اپنے حصار میں اپنے گھیر میں لیا اور پھر آواز لگائی، تب صحابہ دوبارہ وہاں پر جمع ہوئے. ادنا درجے کے اندر نفس میں یہ خیال آ گیا کہ ہماری تعداد تو زیادہ ہے، تو خیر سے محروم ہو گئے. معلوم اس سے یہ ہوا کہ تعلق میں اللہ ہو، ذکر بھی ہو، تلاوت بھی ہو، مخلوق کا خیال بھی ہو، حقوق کی ادائیگی بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس پر نظر اور نگاہ بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا نفس اندر سے اپنے آپ کی تھوڑی سی قیمت لگا لے، تو اللہ کو گوارا نہیں. نبی کی موجودگی میں بھی اللہ رب العزت نے نفس کی اس تھوڑے سے شرارت کو پسند نہیں کیا اور تھوڑی دیر کے لیے حضرات صحابہ کو عبرت سے گزرنا پڑا. اسی طرح بعض صوفیہ نے عجیب بات لکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج ہم کہتے ہیں کہ تہجد نہیں پڑھ پاتے، چند دنوں تک بڑا اچھا سا عمل ہو رہا تھا اور پھر چھوٹ گیا. کئی اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ نفس کبھی کبھی قیمت لگا لیتا ہے. چند دنوں کی پابندی ہو گئی، چند دنوں تک ذکر کرتے رہے، اب کسی دن آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب یہ سوچتے ہیں ہاں الحمدللہ اب میرا معاملہ اوپر بڑھ رہا ہے. یہ جو خیال آ گیا کہ میرا معاملہ اوپر بڑھ رہا ہے، ہم کچھ ہو رہے ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے، نفس جو تھوڑی سی قیمت لگاتا ہے، اب چند دن نہیں گزرتے کہ پھر محرومی ہو جاتی ہے، سستی آنے لگتی ہے، چھوٹ جاتے ہیں سارے اعمال. سنیے ذرا غور سے، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مرکز پہ رہا کرتے تھے، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ سفر کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ راتوں رات کا سفر کر رہے تھے، اخیر رات میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور پھر آپ نے کہا کہ من یکلونا، کون ہے جو رات میں ہماری نگہبانی کرے اور وہ جاگتا رہے تاکہ وقت پہ ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ سکیں اور فجر کا وقت ہو تو بیدار کرے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انا، کیا کہا؟ میں. نتیجہ کیا ہوا کہ تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے، سو گئے، اور حضرت بلال جاگتے رہے. پھر حضرت بلال کی تھوڑی سی سستی آئی اور انہوں نے ٹیک لگایا، یہاں تک کہ ان کی بھی آنکھ ایسی لگی کہ فجر کا وقت بھی ہوا، فجر کا پورا ٹائم نکل گیا، سورج نکلا، سورج کی دھوپ اور تمازت تیز ہو گئی. وہ تمازت جب ابو ہریرہ اور حضرت عمر کے چہرے پہ پڑی تو اچانک آنکھ کھلی. ایک لمبا سا حدیث کے اندر واقعہ ہے، اس میں کئی مسائل ہیں، مگر یہاں پہ بعض عارفین نے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دن اس خیر سے محروم ہو گئے اور ان کی آنکھ نہیں کھل پائی جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو متعین کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کیا تھا کہ جاگتے رہنا، اور انہوں نے کہا تھا کہ تمام صحابہ کے درمیان سب سے پہلے ان کا انا میں، تو کہتے ہیں انہوں نے آگے چل کے انشاءاللہ نہیں کہا، اپنے اوپر نظر چلی گئی ایک لمحے کے لیے کہ میں تھکا ہوا نہیں ہوں اور میں تو جاگ سکتا ہوں، میں تو تمام کو اٹھا سکتا ہوں. یہ صوفیہ اور مشائخ کے کلام کو حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی کے دل میں اپنی طرف تھوڑا سا خیال آ گیا کہ میں تو تندرست ہوں، نشاط اور چستی ہے، اللہ رب العزت نے کہا اچھا تیری نگاہ اس وقت اپنے آپ پہ چلی گئی ہے، ارے تجھے کہنا چاہیے انا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہیں گے تو میں جاگتا رہوں گا. تو اپنے اوپر اتنی سی نگاہ گئی ہے، نبی کی موجودگی میں اللہ کو یہ نگاہ نفس پسند نہیں آیا اور اس خیر سے محروم ہو گئے کہ تمام کے تمام نماز فجر کے وقت سوتے رہ گئے. مسائل اپنی جگہ پر ہیں، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کے اوپر ذرہ برابر خیال نہ جائے، تو جو انسان کا نفس اپنی طرف قیمت لگائے گا وہ نفس سے مطمئنہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کا وقت آنا ہے، اس وقت میں ہمیں یہ خوشخبری سنائی جائے اور خوشخبری سنا کر اللہ کے راضی ہونے کی خبر دی جائے، تو ہمیں چاہیے کہ تعلق میں اللہ کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور تعلق ایسا نہیں ہے کہ ایک ہفتہ ہم نے ذکر کیا، ایک ہفتہ ہم نے تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا. یہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آتا تھا، پتہ نہیں اب کیوں نہیں آتا، لگتا ہے کہ کچھ دوری ہو گئی. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت سے دوری ہونا یہ اچھی سی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، تعلق میں اللہ کو بڑھانے کے لیے ذکر کی پابندی ہو، تلاوت کی پابندی ہو، اپنے معمولات کی پابندی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس پر ذرہ برابر بھی نظر نہ ہو تو ہی یہ ہو سکتا ہے. اور نفس پہ اگر ذرہ برابر نظر ہو گئی تو یہ تمام چیزیں ہماری بیکار ہو جائیں گی. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے کہ جس دن یہ خیال آ گیا, بڑی عجیب بات ہے, جب تک یہ خیال رہا کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں, جب تک یہ خیال رہا کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں اس وقت تک آگے بڑھتے رہو گے, اور جب یہ خیال آ گیا کہ میں کچھ ہو گیا ہوں اسی دن سے زوال شروع ہو جاتا ہے, اسی دن سے زوال شروع ہو جاتا ہے. اس لیے نفس و شیطان کا زور ذاکرین پر, نفس و شیطان کا زور تہجد پڑھنے والوں پر, نفس و شیطان کا زور عبادت کرنے والوں پر زیادہ چلتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط بھی کریں اور اپنے آپ پہ نظر رکھیں کہ کبھی بھی ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو. اور جب انسان اس پہ نظر رکھتا ہے تو پھر اللہ کی شان کیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیسی فنائیت تھی ان میں, کیسی فنائیت تھی اور مخلوق کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا. ایک بندے نے کہا, ابو حنیفہ میں دوپہر میں, جبکہ امام حنیفہ رات کے اکثر حصے میں بیدار رہتے تھے بلکہ اکثر سوتے بھی نہیں تھے, دوپہر میں آرام کا نظام تھا, ایک بندہ دوپہر میں کھٹکھٹایا, سونے کا ٹائم ہو چکا تھا, آیا اور کہنے لگا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کیا مسئلہ؟ کہا بھول گیا. کہا ٹھیک ہے, بالکل ناراض نہیں ہوئے اس نسبت پر کہ میرے اللہ کا بندہ ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ آدھے گھنٹے کے بعد آیا اور کہا مجھے مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کیا مسئلہ؟ کہا بھول گیا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلے جاؤ. پھر تیبار آیا, تیبار آنے کے بعد کہا کہ اچھا مسئلہ میں بھول گیا. چوتھی مرتبہ اس نے کہا مجھے مسئلہ پوچھنا ہے. امام ابو حنیفہ کا تعلق میں اللہ ایسا تھا کہ اللہ کی طرف نسبت کرتے کچھ بھی ہے تو میرے بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے, اور اگر اس سے بھول ہو رہی ہے تو ابو حنیفہ یہ سوچ رہے تھے مجھ سے تو نہیں معلوم کتنے بھول ہو چکے ہیں. لہذا اس ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس فنائیت کا حال دیکھیے کہ ان کو یہ جو بشارت سنائی گئی ہے وہ سجدے کی حالت میں سنائی گئی ہے. سجدے کی حالت میں تھے اور فرشتے نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اور اسی حالت میں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی موت آئی ہے. ابو ثعلبہ خوشنی رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, ان کا بھی حال یہی تھا, وہ بھی ہمیشہ اللہ کی نسبت پر ہی جیا کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جب موت آئی تو سجدے کی حالت میں آئی ہے. تو اللہ اپنے بندوں کو کبھی کبھی بشارت تو بستر پہ سنواتے ہیں اور کبھی اتنا خوش ہوتے ہیں اپنے تعلق کی بنا پر کہ سجدے کی حالت میں بشارت سنوا کر اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہمیں آپ کو جانا ہی جانا ہے اور نہیں معلوم کب جانا ہے, بلانے والے کو ہی معلوم ہے, تو ہم اس کی تیاری میں رہے کہ اللہ جب بلانے کا وقت آئے تو ہمیں خوشخبری کے ساتھ بلانا. اور اللہ خوشخبری کے ساتھ اسے بلاتا ہے جس کا تعلق میں اللہ مضبوط ہو. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہم تمام کو اس آنے والے وقت سے پہلے پہلے اپنا تعلق مضبوط بنا دے. اسی مضبوط تعلق کے ساتھ اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ اچھی جگہ, اچھا دن, اچھی رات اور اچھے مقام پر ہم تمام کو اللہ پہنچا دے. دعا کیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکائیے, ایک لمحے کے لیے سوچئے, اپنی موت کو سوچئے. بہت سی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا. یاد رکھیے, اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ہمارا دل سخت ہے یا سخت نہیں ہے, ہماری بدبختی ہے یا کیا ہے, تو بعض لوگوں نے لکھا کہ بدبختی کی بڑی چار علامتیں ہیں. اللہ اللہ, نیک بختی اور اچھی موت کی پہچان ہم نے سنی, لیکن بدبختی اور شقاوت کی علامت جمود العینی, آنکھوں سے آنسو کا نہ بہنا. اللہ اکبر, ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہوں, مسجد میں تنہا سجدے کرتے ہوں, مگر کبھی بھی آنکھوں میں آنسو کے قطرے نہ آئے, یہ اچھی علامت نہیں ہے. جمود العینی, آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نہ آنا, قسوت القلبی, دل کا سنگ ہو جانا, کبھی خشیت نہ آئے, کبھی احساس موت نہ ہو, کبھی قبر کی رات یاد نہ آئے, یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے. طول العمر, لمبی لمبی انسان امیدیں باندھتا رہے, والحرص علی الدنیا, اور دنیا کی لالچ اس کے دل میں رہے, یہ چار چیزوں سے انسان کی موت بدبخت ہو جاتی ہے. اللہ آپ ہی کو معلوم ہے کہ ہمارا شمار کدھر ہوگا, مگر میرے مولا ہم تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں, تیرے ہی در کے بھکاری ہیں. اللہ ہم ہی نہیں, ہم تو نسل در نسل آپ کے گھر در کی بھکاری ہیں. ہم نے دیکھا کوئی فقیر اگر نسلی ہوتا ہے, اس کے دادا اس کے پردادا اور اس کے باپ نے ایک ہی در سے ہمیشہ مانگا ہو, تو مولا نسلی فقیر کا تو خیال ہر جگہ کیا جاتا ہے. اللہ ہم بھی نسلی فقیر ہیں, پروردگار وہی نسلی فقیر کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اللہ موت کے وقت کا لقمہ ضرور دے دینا. اے اللہ کبھی پوری موت سے اور غفلت کی موت سے اور غضب کی موت سے بچا کر پروردگار ہمیں تعلق مع اللہ عطا فرمانا. اپنی انسان جب اپنی موت کو یاد کرتا ہے, قبر کو یاد کرتا ہے, دلوں کی نرمی آتی ہے, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. خیال کیجئے کہ انسان کی موت آ رہی ہے, بیوی ہو بچے ہوں سب کے سب بلک رہے ہوں, دنیا سے جانے والا انسان جا رہا ہے, کفن کی تیاری ہو رہی ہے, پانی گرم ہو رہا ہے, لوگ اندھے پر اٹھانے کے واسطے باہر کھڑے تیار ہیں. اللہ عورتیں بلک بلک کر جنازے کو حوالے کرتی ہیں, لوگ چلتے ہوئے قبر کے اندر اتارتے ہیں. رب کریم ہمارا بھی تو وقت آنے والا ہے, اللہ دل کی سختی کو ختم فرما دے, نشاط و چستی عطا فرما دے, اللہ غفلت کو ختم فرما دے. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا. اللہ اپنے عدل کے نظام کو بھول جائیے. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو ہم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خلق کے راندھے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے, آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. دعا کیجئے پروردگار سے, مانگ لیجئے. آج اتفاق سے موت کے بھی کچھ تذکرے آ گئے اور بچوں نے کمرے بند کر کے اس کو قبر کی طرح اندھیرا بھی بنا دیا. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. اللہم بہت بہت گناہ گناہوں کے ڈھیر میں دب چکے ہیں اللہ کریم. اے اللہ جو گناہوں کے ڈھیر میں دب چکے ہیں اللہ, اگر گناہوں کو جسم بنا دیا جائے تو مولا نہیں معلوم کبھی سے لے کر کہاں آسمان تک پہنچ جائے گا. اگر میرے مولا تیرا کرم اس سے زیادہ ہے, تیری رحمت اس سے زیادہ ہے, تیری مغفرت اس سے زیادہ ہے, اے اللہ ہم آپ ہی کے ماننے والے ہیں. اے اللہ ہم نسلی غلام ہیں, اے اللہ ہم نسلی فقیر ہیں. اے اللہ ہم فقیروں کا خیال فرما کر اللہ اپنی محبت عطا فرما, معرفت عطا فرما, دل کی بیداری عطا فرما. اے کریم آتا شقاوت سے محفوظ فرما, بدبختی سے محفوظ فرما. اے کریم آتا دلوں کے مردہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. رب کریم تیرے کرم کا واسطہ ہے, تیرے رحم کا واسطہ ہے. اے اللہ دنیا سے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں, بڑے بڑے علماء اٹھتے جا رہے ہیں, اے اللہ صلحاء اٹھتے جا رہے ہیں. مولا اے کریم بہت سی مائیں اپنے جوان بیٹوں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے. اے کریم نہیں معلوم کون کب چلا جائے گا. اے اللہ اے اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا تعلق مضبوط فرما دے, محبت مضبوط فرما دے. اے اللہ گناہوں سے بچا دے, گناہوں سے بچا دے. اے قریب آقا گناہوں سے بچا دے. اے اللہ ہم نے سنا گھر والے کبھی نہیں ہوتے اور بندہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاتا ہے. اللہ یہ بھی سنا گھر والے تڑپ تڑپ کے کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں مگر زبان سے اللہ بھی نہیں نکل پاتا. اللہ ایسی بڑی آپ خیر کا دروازہ روک دیتے ہیں, نیکیوں کا دروازہ روک دیتے ہیں, عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں. اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تہجد کو آپ نے چھین لیا ہو, اشراق کو آپ نے چھین لیا ہو, اللہ ناراض ہو کر ابو امیر کو آپ آپ نے چھین لیا ہو کہ اللہ ناراض ہو کر ذکر کی توفیق آپ نے چھین لیا ہو کہ اللہ آج معاف فرما دے مولا, معاف فرما دے, کرم کر دے میرے مولا, رحم فرما دے میرے مولا, کہ اللہ رحم فرما دیجیے, ہم تمام کو توفیق عطا فرما دے, جذبہ عطا فرما دے, شوق عطا فرما دے, عزم حوصلہ عطا فرما دے, اللہ آج عزم دے دیجیے, اللہ حوصلہ دے دیجیے, ہمت دے دیجیے مولا کریم, اے اللہ, اے اللہ جس طرح, اے اللہ جس طرح ایک سمندر میں ڈوبنے والا انسان کسی کو پکارتا ہے مولا کریم, ہم اس سے زیادہ آپ کے سامنے بھکاری بن کر مانگتے ہیں, اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما, تہجد کی توفیق عطا فرما, اشراق و امین کی توفیق عطا فرما, اے کریم آقا جو مانگا وہی عطا فرما, جو مانگنے سے رہی عطا فرما, کہ اللہ وقت کم ہے, مانگنا بہت تھا, مگر میرے مولا آپ نے لمحوں میں دینا چاہتے ہیں, اللہ لمحوں میں نوازنا چاہتے ہیں, اے کریم آقا نواز دیجیے, آج عطا فرما دیجیے, مولا دور دور سے آپ کے بندے آئے ہیں, بیمار بھی آیا ہوا ہے, بعض ایسے بھی بعض بہت ہی قدیم بیمار آئے ہوئے ہیں, اس لیے آئے کہ دعا ہوگی مولا اے اللہ سب کو شفا عطا فرما, کتنے طلبہ یہاں پر ہیں, تمام کے والدین کی حفاظت فرما, تمام کے والدین کے درجات کو بلند فرما, کتنے احباب آئے ہیں, تمام کے والدین جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, اقربا کی مغفرت فرما, کے جو محفوظ ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما دے, کہ اللہ علم کا دروازہ آسان فرما, چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے سامنے بھی لگتے ہیں, کمزور بیمار بھی آپ کے سامنے تڑپتا ہے, اے اللہ کسی کے آنسو کو دیکھ لیجیے, کسی کے قطرے کو سن لیجیے, مولا آج عطا فرما دیجیے, میرے مولا دے دیجیے, میرے مولا اے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ, میرے نبی کا واسطہ, اے اللہ حضرت مصعب کا واسطہ, حضرت صہیب کا واسطہ, حضرت ابو ذر کا واسطہ, مولا حضرت بلال کا واسطہ, مولا آج عطا فرما دیجیے, توفیق عطا فرما دیجیے, خیر کے دروازے کھول دیجیے, اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہی عطا فرما, اے کریم آقا جن کے والدین گزر چکے نام نہیں لے سکتے, اللہ تمام کی مغفرت فرما دے, اے اللہ مانگ دیجیے, اے اللہ 15 دنوں کے بعد آپ کے ساتھ ہی آئے ہیں, آپ کے بندے آئے ہیں, مولا یہ دعا کا موقع, یہ دعا کا موقع, مولا ہم نے سنا اگر آپ اپنے بندوں کو دعا میں رونا دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے آپ دعا قبول کرنا چاہتے ہیں, اللہ یہ ظاہری علامت دے کر قبول فرما دیجیے, ان کا راستہ آسان فرما دے, امن کا راستہ آسان فرما دے, خوشی کا راستہ آسان فرما دے, صحت و سلامتی عطا فرما دے, اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رکھا وہ بھی عطا فرما, جن جن لوگوں نے توقع رکھی امید رکھی وعدے کیے اللہ آج قبول فرما دے, مولا ہم دیکھ رہے ہیں بچے تڑپ رہے ہیں, بوڑھا بھی آپ کے سامنے داڑھی بھگا چکا ہے, رب کریم اے اللہ آج قبول فرما دے, مولا ہماری نسبت کو عمدہ بنا دے, نصیب کو عمدہ بنا دے, صحت کو عمدہ بنا دے, علم کو اچھا بنا دے, عمل کو اچھا بنا دے, اللہ ہمارے شیخ کو صحت عافیت عطا فرما دے, اللہ ان کے فیضان کو عام و تام فرما, ان کے فیضان کو عام و تام فرما دے, جتنا پھیلا ہے اور پھیلا دے, جتنا بڑھا ہے اور بڑھا دے, ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.